رب العالمین آزمائش کریں گے، وہ مال کی بربادی ہے، دولت کی تباہی ہے، نقص من الاموال، قرآنی لفظ ہے، تمہارے مال میں کمی پیدا کی جائے، نقص پیدا کر دیا جائے، دکان ہے تو برباد ہو جائے گی، کھیت ہے تو ویران ہو جائے گا، باغات ہیں تو تباہ کر دیے جائیں گے، نقص من الاموال والانفس، اور یہ نوبت بھی آئے گی کہ انسان کو اپنی جان تک خطرے میں نظر آئے، اسے اپنی جان دینا پڑے، جان خطرے میں ہو، موت سر پہ منڈلاتی ہوئی نظر آئے، تیروں تلواروں کی جھنکار ہو، یا آج کے ماحول میں قرآنی الفاظ کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے بموں کے دھماکے ہوں، اور انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہو، اس کی جان کو کوئی تحفظ نہ ہو، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا جائے، جہاں اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، چاہے یہاں میری جان چلی جائے، والثمرات، اور ایسا بھی ہوگا کہ تمہاری آزمائش یوں بھی ہو کہ ثمرات برباد کر دیا جائے، پھلوں کو تباہ کر دیا جائے، نقصان ہی نقصان ہو، پانچ چیزوں کا ذکر اس آیت طیبہ میں کیا گیا ہے، جن کے ذریعے رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، خوف، بھوک، مال کی تباہی، جان کا خطرہ، ثمرات اور پھلوں کی بربادی، یہ کل پانچ چیزیں ہیں جن کا ذکر رب العالمین نے اس آیت طیبہ میں کی ہے کہ ان میں تمہیں آزمایا جائے، چار سو خوف ہے، ہو کا عالم ہے، دشمن سر پہ چاڑا ہے، تو ایسی حالت میں جسے آزمایا جا رہا ہے، دیکھنے کہ اس کی زبان سے، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، واویلا کرتا ہے یا نہیں، سر میں خاک ڈالتا ہے یا نہ، گریبان چاک کرتا ہے یا نہیں، ران پیٹتا ہے یا نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ایسی حالت میں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہ، ثابت قدم رہتا ہے یا جھک جاتا ہے، استقلال اور جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے یا اپنا ضمیر بیچتا ہے، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے، اپنے موقف پہ ڈٹ جاتا ہے یا موقف بدلتا ہے، اپنے نقطہ نگاہ کو، نقطہ نظر کو، اپنے پروگرام کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرتا ہے یا اس میں تغیر، تبدیلی اور تعریف کرتا ہے، خوف طاری کر کے آزمائش کی جائے گی اور ایسی آزمائش میں جو شخص پورا اترے گا اس کے لیے اسی آیت میں پیغمبر کو خالق نے ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیجیے اس شخص کو جو صابرین میں سے ہے، یعنی ایسی سنگین صورت حالات میں بھی وہ ثابت قدم رہا ہے، اس کے پروگرام میں کوئی تسلسل لچک نہیں ہے اور وہ اپنے اس موقف پر شدت اور سختی کے ساتھ قائم ہے جسے وہ حق سمجھتا ہے اور وہ واقعی حق بھی ہے۔ تو پیغمبر کو حکم ہوتا ہے وبشر الصابرین، اس صابر کو خوشخبری دیجیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین سے خوشخبری کے دو مفہوم ہوا کرتے ہیں، بعض اوقات خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص اسی دنیا میں کامیاب ہوگا اور جس مشن کو لے کر اٹھا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچا لے گا، اور بعض اوقات خوشخبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں یہ ظاہری کامیابی نہ بھی ہوئی تو جنت اس کے لیے آلات ہے، اخروی عذاب سے اس کی نجات یقینی ہے، رب العالمین کی خوشنودی اسے ضرور حاصل ہے۔ یہ دو مطلب خوشخبری کے حالات کے تحت لیے جاتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کی آزمائش کریں خوف طاری کر کے اور وہ اس خوف کی حالت میں مضبوط رہے، پختہ رہے، تو اسے خوشخبری دے دی جائے۔ آیت میں جن چیزوں سے آزمانا ہے، دوسری چیز بھوک ہے، مختلف حالات کے تحت انسان مالی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کے لیے اس نے اتنا خرچ کیا ہے کہ اب خود اس کے پاس اپنے لیے اتنا وافر مال نہیں ہے کہ جس سے وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے. بھوک نے اسے گھیر لیا ہے. تو ایسے حالات میں اس کی یہ آزمائش ہوگی کہ یہ رب کا خالق کا گلا کرتا ہے یا نہیں, شکوا کرتا ہے یا نہ, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں, اور بھوک کی وجہ سے یہ زمین بیچتا ہے یا نہ, بھوک کی وجہ سے مال کی تنگی کے سبب یہ اپنے پروگرام سے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا. اگر نہیں ہٹا ہے, مضبوط رہ گئے, استقلال کا مظاہرہ کیا ہے, ثابت قدمی کے ساتھ, جرأت و پامردی کے ساتھ اس شخص نے ایسے سنگین حالات کا مقابلہ کیا ہے, تو رب العالمین کے ارشاد آیت طیبہ میں یہ وبشر الصابرین, میرے پیغمبر میرے رسول خوشخبری دیجئے اس شخص کو یا ایسے صابرین کو, ونقسم من الاموال, بے پناہ دولت تھی, بے پناہ سرمایہ تھا, لیکن اس میں کمی آ گئی, اس میں نقصان ہوا ہے, مال و دولت برباد ہو گئے. یا مزید آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے, اس شخص نے دین کی سربلندی کے لیے علم بلند کی ہے, دین کا بیڑا اٹھایا ہے دین کو بیان کرنے کے لیے, ذرا جان اللہ دین کی اشاعت کے لیے اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس نے کام کا آغاز کیا ہے, اور اس راہ میں اس کی تمام دولت برباد ہو گئی ہے, اتنی مشکلات آئی ہیں, اتنی آزمائشیں آئی ہیں کہ سارا کاروبار اس سلسلہ میں اور اس راستہ میں برباد ہو چکا ہے. تو آزمائش یہ ہوگی کہ کیا ایسے حالات میں یہ شخص یا یہ جماعت یا یہ افراد یا گروہ اپنے اس موقف پہ قائم رہا ہے یا اس میں لچک آئی ہے یا اس میں تغیر آ گیا ہے یا جھک گئے ہیں دشمن کے آگے یا معافی مانگ لی یا لائن بدل رہی ہے راستے بدل لیے یا پروگرام کو ترک کر دی ہے. اگر نہیں کیے اور اس تمام نقصان کو برداشت کرنے کے باوجود وہ اپنے موقف پہ سختی کے ساتھ قائم رہے, شدت کے ساتھ قائم رہے ہیں, تو رب العالمین فرماتے وبشر الصابرین, میرے پیغمبر ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے, تین چیزیں آئیں، خوف، بھوک، نقص اموال، والانفس، یہ چوتھی چیز ہے جسے اس آیت میں بیان کیا گیا ازمائش کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے جان. کائنات میں ہر ایک سے پیاری چیز ہوتی ہے انسان جان کے تحفظ کے لیے، کیا کچھ نہیں کر پاتا، لیکن ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ جان خطرے میں آ جائے، دشمن اس حد تک تل گیا ہے کہ اگر تم موقف نہیں بدلتے ہو تو قتل کر دیا جائے گا، اگر تم موقف تبدیل نہیں کرتے ہو تو تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، اگر تم موقف نہیں بدلتے ہو گولی مار دی جائے گی. ایسے حالات میں جو شخص یا جماعت اور گروہ پوری جرأت، استقامت و استقلال کے ساتھ جان کی پرواہ کیے بغیر، صبر و استقلال، جرأت و پامردی، بہادری و شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے یا کرتے ہیں، رب العالمین کا ارشاد ہے اپنے پیغمبر کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. پانچویں چیز اسی آیت میں والثمرات بتلائی گئی ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، فصل پکی ہوئی ہے لیکن ساری برباد ہو گئی، آسمانی آفت آئی برباد ہو گئی، یا دینی کام کرنے کی وجہ سے مختلف مشکلات و مسائل میں مبتلا ہونے کی بنا پر وہ سارے باغات نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئے، لوگوں نے لوٹ لیا ہے. یہ آزمائش ہے، اگر کوئی شخص یا جماعت ایسے حالات میں بھی مضبوط ہے اور اس نے کوئی جملہ، کوئی الفاظ اپنی زبان سے اس نقصان پر ایسا نہیں نکالا جس سے بے صبری، جس سے موقف کے ساتھ عدم دلچسپی، جس سے موقف میں لچک، یا جس میں پروگرام سے دوری نظر آئے، ایسا نہیں ہوا ہے اور وہ پوری جرأت کے ساتھ اس پہ قائم رہے تو رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے. میں نے عرض کی ہے کہ خوشخبری کے حالات، قرائن، واقعات کے تحت دو مطلب لیے جا سکتے ہیں. بعض اوقات خوشخبری یہ کہ ان تمام نقصانات کے باوجود وہ جماعت یا وہ افراد اسی دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے، اور بعض اوقات یہ کہ جان چلی جائے گی لیکن آخرت میں کامیابی ان کی ہوگی، جنت انہیں الاٹ کر دی جائے گی، رب العالمین کے ہاں وہ خوشنودی حاصل کریں گے. یہ لوگ جو ان آزمائشوں میں کامیاب رہے، ان آزمائشوں میں جرأت کے ساتھ نکل گئے اور ان کی زبان پہ کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی جملہ ایسا نہیں آیا ہے جس سے کہ ان کے موقف میں، پروگرام میں، جرأت میں، استقلال میں، استقامت میں لچک نظر آتی ہو. تو رب العالمین کا وعدہ ہے اور اس نے پیغمبر کی زبان سے اس وعدے کو بیان کروایا ہے. وبشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی جائے. لفظ صبر بڑا عام ہے, ہر فرد, ہر متنفس, ہر شخص اس کے مفہوم کو سمجھتا اور جانتا ہے. جب بھی کوئی موت ہو جائے یا کوئی کٹھن حالات آئیں اور کوئی شخص رو رہا ہو یا وویلا کرتا ہو تو اس قوم, اس گھر کے بڑے افراد اسے کہتے نظر آتے ہیں, کوئی بات نہیں, صبر کیجئے. ان کے ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب تو تم گھر کی چہار دیواری میں حال حال کر رہے ہو, صبر کیجئے کہ گھر سے باہر نکل کر سڑک پہ حال حال کرو. یہ مفہوم کائنات کا کوئی پاگل بھی نہیں لے سکتا ان الفاظ کا کہ صبر کیجئے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں ان کو بند کر دیجئے, جو حال حال کر رہے ہو رک جائیے. باپ مر گئے ہے, بیٹا رو رہا ہے, بیٹا مرا ہے, اکلوتا فرزند تھا, باپ کی زبان سے ایسے لفظ نکلتے ہی جو بے صبری کا مظاہرہ تھا, تو اس خاندان کے بڑے لوگ دعائیں دیتے ہی ساتھ ہی کہتے ہیں صبر کیجئے. اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل عطا کرے گا. ہر کوئی جانتا ہے کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس کی زبان سے برآمد ہوتا ہے اسے روک دیا جائے اور اس کو قبول کیا جائے جو کچھ ہوا ہے. اگرچہ یہ لفظ عام ہے, ہر آدمی اسے سمجھتا جانتا ہے, اس مفہوم کے لیے لغت کا انبار لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے مزید دلائل کی ضرورت نہیں. تاہم صبر کا جو مفہوم قرآن نے پیش کیا ہے اسے بھی سادے لفظوں میں ذکر کر دینا ضروری ہے. یہی آیت ہے اور الفاظ آپ کے سامنے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صبر کرنے والے کون لوگ ہیں, صابر کس کو کہا جائے گا, صبر کی تعریف کیا ہے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے اور جب مصیبت آئے قالو وہ کہتے نظر آتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے تھے اسی کے پاس لوٹ جانا ہے. یہ صبر کی تعریف ہے. جو شخص مشکلات کے وقت میں انا للہ کے بجائے زبان سے کوئی اور لفظ نکالتا ہے وہ قرآن اصطلاح میں صابرین میں شمار نہیں ہوتا. اگر زبان سے کہتے ہائے مٹ کے مر کے بربادی ہو گئی, قرآن اس کو صابر نہیں مانتا. اگر کوئی خاتون مشکل و مصیبت کے وقت سر کے بال کھول لیتی ہے قرآن اسے صابرہ نہیں مانتا ہے. اگر کوئی خاتون خاک سر میں ڈالتی ہے, بیل کرتی ہے, نوحہ کرتی ہے, خامن بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کی سابقہ زندگیوں کو بیان کر کے سر بازو سر پہ رکھ کے حال حال کرتی ہوئی, مکانے دیتی ہوئی, نوحہ کرتی ہوئی, چیختی ہوئی, چلاتی ہوئی نظر آتی ہے, قرآن اسے صابرہ نہیں کہتا ہے. قرآن صبر کی تعریف کرتا ہے. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ صابر ہیں. مرد ہوں یا عورتیں کہ جو مصیبت کے وقت, مشکل کے وقت انا للہ کہیں, کتنے واضح لفظ ہیں, کتنے واضح الفاظ ہیں. ہر آدمی قرآن کی تلاوت کر کے یہ آیت نکال کر دیکھ سکتا ہے, صبر کا مطلب سمجھ سکتا ہے اور اس آیت کو پڑھ کے یہ یقین حاصل کر سکتا ہے کہ رب العالمین نے ہمیں کن کن چیزوں میں آزمانا ہے اور جب آزمائش آ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے. کیا اس وقت یہ کہنا ہے کاش ہم دین کا عالم بلند نہ کرتے, کیا اس وقت یہ کہنا ہے کاش ہم یہ نہ کرتے, یا اس وقت یہ کہنا ہے
کہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا ہے، ہم اسی کے ہیں، اسی کے پاس لوٹ جانا ہے، ہمارا مالک وہ ہے، مالک کی مرضی ہوتی ہے اپنی مملوکہ چیز کو دریا میں پھینک دے، مالک کی مرضی ہے اپنی مملوکہ چیز کو آگ لگا دے، مالک کی مرضی ہے اپنی مملوکہ چیز کو ضائع کر دے، کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے تو نے ایسا کیوں کیے، مالک جو ہے اس کی مرضی اپنی چیز کے ساتھ اپنی مملوکہ اشیاء کے ساتھ جو چاہے کرے، کسی اور کو اعتراض کا حق نہیں ہے، رب العالمین اپنی تمام مخلوق کا مالک ہے، بلا شرکت غیر مالک ہے، کوئی اس کی مملوکیت میں اس کا شریک نہیں ہے، وہ میرا بھی آپ کا بھی زمین و آسمان کا بھی کائنات کے ایک ایک ذرے کا علل اطلاق مالک ہے، اس مملوکیت اس مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس مالکیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس مالکیت میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس مالکیت میں وہ واحد ہے، اس مالکیت میں وہ لا شریک ہے، اس مالکیت میں وہ تنہا ہے، اس مالکیت میں وہ ہر ایک سے بلند اور بالا عرصہ والا ہے، وہ ہر چیز پر علل اطلاق قادر ہے، ہر ایک شے کا علل اطلاق مالک ہے، یہی تو وجہ ہے کہ قیامت کے دن بھی رب العالمین فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ ملک کا مالک کون ہے، بولیے، سناٹا ہے، قیامت کے دن کی بات کر رہا ہوں، خاموشی، ہوں کا عالم، سکوت، سوال خالق کا، لمن الملک اليوم، آج کے دن مالک کون ہے، کوئی نہیں بولتا، مکمل خاموشی، سکوت کا عالم، سوال بار بار، لمن الملک اليوم، جب کوئی آواز نہیں آئی، نہ آ سکتی تھی نہ آ سکتی ہے، تو خود فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، تنہا اللہ مالک ہے، تنہا وہی واحد قہار مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عرش یہ کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے صبر کی تعریف بتلائی کہ جب بھی ان چیزوں کے ذریعے جو اس آیت میں بتلائی گئی ہے، خوف، بھوک، نقص اموال، جان کا خطرہ، ثمرات کی بربادی، ان چیزوں میں جو شخص، جو جماعت، جو گروہ کامیابی کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے، خالق کا حکم ہے وبشر الصابرین، اس شخص کو، اس جماعت کو خوشخبری دیجئے کہ یہ کامیاب ہے، سامعین گرامی قدر، اب اسی وبشر الصابرین کو لیجئے، دو حالات جیسے میں نے عرض کیا، دو مطلب، دو صورتیں اس کے سامنے ہیں، بعض اوقات خوشخبری یہ اسی دنیا میں کامیابی، اور بعض اوقات خوشخبری کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں کائنات میں ہمارے سامنے اصحاب رسول کی آزمائش ہوئی ہے، خوف کے ذریعہ بھی، توجہ رہے، بات ذہن میں اتر جائے گی، چاروں طرف خوف ہی خوف ہے، جس طرف نگاہ اٹھتی ہے کفر کے بادل نظر آتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں کفر ننگا ناچ کرتا نظر آتا ہے، راہ چلتے ہیں تو کانٹے بچھتے ہیں، انگارے اس لیے شولے مار رہے ہیں کہ ان پہ انہیں لٹایا جائے گا، ان کو ان پہ لٹا لٹا کر انہیں پریشان کیا جائے گا، اور کیا گیا۔ خبیب کو لیجئے، کتنی بار آگ پہ لیتے، کتنی بار پریشان کیا گیا۔ ہو کالم سختی سختی، تشددی تشدد، بربریت ہی بربریت، ظلم ہی ظلم، چور ہی چور، چاروں طرف کفر ناشتا ہے، بلت ناشتی ہے۔
کوئی آگ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں کیل گڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو گرم تیل میں ڈال کے جلایا جا رہا ہے، کوئی وطن سے نکالا جا رہا ہے، تو کسی کے بچے کو ماں کی چھاتی سے چھین کر نیزے کی انی پہ رکھ کے اسے دکھایا جا رہا ہے، اور کسی کا کلیجہ نکال کر چبا لیا گئے ہے، کسی کے کلیجے نکال کر اس کے ٹکڑے کر کے ہار بنا لیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا ہے، لیکن پیغمبر کی جماعت نے، پیغمبر کی مقدس جماعت اور پیغمبر کے مقدس گروہ نے، نبی کے رفقا نے، پیغمبر کے اصحاب نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ بھوک بھی آئی، دولت بھی برباد ہوئی، برادری دشمن ہو گئی، رشتہ دار کٹ گئے، بچے سوا ہو گئے، بیویاں جدا ہو گئیں، خاندانوں کے خاندان قطع کلامی کر گئے، لیکن ان تمام حالات میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر صحابہ پمرجی کے ساتھ، جرات کے ساتھ لڑتے رہے، چلتے رہے، قدم بڑھاتے گئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کے مطابق وہ وقت آیا ہے جب پیغمبر کی جماعت نے بدر میں کفر کو لوہے کے تنے چبا دیے ہیں، اوہد میں کفر کے پاؤں سے زمین کھینچ لی ہے، کفر کو، اتحاد کو، منافقت کو، شیطنت کو وادی عرب سے نکال کر فاروق اعظم اعلان کرتے ہیں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اس قرآن آیت پر یقین پختہ ہو جائے، محکم ایمان ہو، تو انسان گھبراتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو حالات میرے مقدر میں ہیں وہ آئیں گے، لیکن مجھے یہ آیت سامنے رکھ کر اپنے کام کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اصحاب رسول ان آزمائشوں میں پورے اترے، وادی عرب کو فتح کیا، مکہ فتح کیے، کیسر و کسرا جیسی مضبوط طاقتیں اس طرح اڑا دی جیسے فضا میں روئی اڑتی ہے، ان کو آنکھ اٹھا کر صحابہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ حالات کب آئے جب انہوں نے سب کچھ قربان کیا، برداشت کیے مصائب، لیکن لچک نہیں آئی، تسلسل نہیں آیا۔ آپ کے سامنے ہیں وہ واقعات، دشمن صحابی رسول سے کہتا ہے کہ تو بچ جا تیروں کی بارش ہے، پیغمبر کا رفیق، پیغمبر کا شاگرد اور ساتھی سینہ سامنے کرتا ہے، میرا قائد بچ جائے، میرا آقا محفوظ رہے، میرے رسول کو تیر نہ لگے، تو دشمن کہتا ہے تو ہٹ جا، تو بچ جائے گا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ تو پیغمبر کا صحابی رفیق نبوت میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے تو تیر کی بات کرتا ہے، میں اپنے قید کے پاؤں میں، اپنے رسول کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جرأت، یہ استقلال تھا۔ اصحاب رسول نے اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں آنے دی، پروگرام میں تبدیلی نہیں لائے ہیں، دشمن کہتا رہا ہے محمد کو چھوڑ دیجئے علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب نہیں ہوا انہیں کامیابی ہوئی اسی دنیا میں ہوئی. وبشر الصابرین, ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری اس انداز میں بھی دی گئی ہے کہ پھر بلا شرکت غیر حکومت ان کی تھی اور برسر اقتدار ابو بکر آئے, عمر عثمان علی آئے, معاویہ بن ابی سفیان آئے جنہوں نے کفر کو لوہے کے چنے چبائے ہیں, اور اسلامی حکومت اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم کی ہے کہ کفر اس میں سسکیاں لیتا لیتا مر گیا اور اسے اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کی جرت نہیں ہوئی ہے. تو بعض اوقات خوشخبری کا مفہوم یہ ہے کہ اس طرح بھی کامیابی اسی دنیا میں ہو جاتی ہے. بہرحال گرامی قدر, آپ آگے چلتے آئیے, اصحاب رسول کے بعد اور بھی بہت بڑی بڑی شخصیات ایسی آئی ہیں جنہوں نے جرات کے ساتھ, صبر و استقلال کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے اور امت کے سامنے ایک لائن رکھ دی ہے, ایک راہ رکھی ہے. چنانچہ بہت معمولی بات پر بھی بعض اوقات اکابرین اسلام نے بڑی سے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ہے. مدینہ طیبہ ہی کی بات, امام مدینہ مالک ابن انس جن کی طرف فقہ مالکی منسوب ہے, بہت چھوٹے مسئلہ پر مدینہ طیبہ ہی میں ڈٹ کے ہیں, جرات کے ساتھ اڑے ہیں. مسئلہ فقہی تھا, اختلاف فروعی تھا, لیکن امام کے سامنے موقف یہ ہے کہ کوئی موقف بھی طاقت کے بل بوتے نہیں بدلنا, دلائل سے بدلایا جائے, قرآن و سنت پیش کر کے موقف سے ہٹایا جائے, لیکن اگر طاقت کے بل بوتے کوئی شخص کسی کا نظریہ چھیننا چاہتا ہے تو مالک ابن انس نے لین دی ہے کہ ایسے وقت میں ایسا مت کیا جائے. چنانچہ مسئلہ یہ زیر بحث تھا کہ اگر کسی شخص کے سر پہ تلوار کھڑی کر دی جائے اور اسے کہا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ طلاق دے دے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ تو فقہ حنفی یہ کہتی ہے طلاق واقع ہو جائے گی, لیکن امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا موقف اور ان کا فقہی نظریہ یہ ہے کہ اس طرح جبر کر کے جو طلاق لی جائے گی وہ طلاق نہیں ہوگی. وقت کی حکومت یہ ذہن رکھتی تھی, ذہن رکھنا اپنی جگہ بجا کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے, لیکن جبر کے ذریعے اس نظریے کو منوانا یہ زیادتی تھی. چنانچہ اس وقت کے حکمران نے جبر کیا, امام مالک سے کہا کہ آپ کو یہ فتویٰ دینا پڑے گا کہ اگر جبر کر کے طلاق لی جائے تو ہو جاتی ہے. مالک ابن انس کہتے ہیں میں ایسا قطعاً نہیں کروں گا, مجھے سمجھائیے, دلائل دیجئے, قرآن و سنت لائیے, عقلی دلائل لائیے, سابقاً ماضی میں کوئی مثال پیش کیجئے. یہ ان کا موقف تھا, اگر آپ کے پاس دلائل ہے میں مان لیتا ہوں, دلائل نہیں ہے تو طاقت کے ذریعے فتویٰ نہیں دیا جائے گا. میں فتوے کی قیمت برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہرحال حکومت اپنا موقف نہیں چھوڑ رہی اور مالک ابن انس اپنا موقف نہیں چھوڑ رہی, تاکہ وقت یہ آیا ہے کہ آرڈر ہوتی امام مالک کو گرفتار کیا جائے, اس کا منہ کالا کیا جائے, اسے گدھے پہ سوار کیا جائے, اسے شہر کی ایک ایک گلی میں ایک ایک چوک پہ پھرا کر ذلیل کیا جائے. چنانچہ ایسا کیا گیا, مالک ابن انس گرفتار ہوئے ہیں,
ہتھکڑی ڈالی گئی ہے، گدے پہ سوار کیا گیا ہے، منہ کالا کیا گیا ہے، اور پھر شہر میں پھرانا شروع کیے ہے۔ لوگ جمع تھے چوکوں پر، سڑکوں پر۔ جب مالک ابن انس کسی چوک پر پہنچتی فرماتے من عرفنی فقد عرفنی، جو شخص مجھے جانتا ہے اسے بتلانے کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں، لیکن جو نہیں جانتا، جو نہ واقف ہے کہ میں کون ہوں، فرمایا فانا مالک ابن انس، مجھے مالک ابن انس کہتی ہیں، میرا جرم میرا قصور صرف یہ ہے، فاقولو طلاق المقرا لا یجوز، میں جبری طلاق کو جیس نہیں سمجھتا ہوں، اس جرم میں میرے ساتھ یہ بیتتی ہے، تاریخ کا ایک ایک ورق رب کعبہ کی قسم آج بھی شاید ہے، مالک چیختا نہیں، واویلا نہیں کرتا، حال حال نہیں کرتا، موقف میں تبدیلی نہیں لایا، انتہائی لطیف المزاج، نازک دل میں چار مرتبہ لباس تبدیل کرنے والا لطیف المزاج امام آج کالا منہ کروا کے کٹے پہ سوار ہوتے، لیکن جرات بہادری للکار سے ثابت کرتا ہے کہ مٹ جاؤ لیکن موقف طاقت کے ذریعے مت تبدیل ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ میں اور مختصر کرتا ہوں، مالک ابن انس بڑی ہستی، اصحاب رسول بہت بڑی شخصیات، احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ، شیخ الہند حسین احمد مدنی، شاہ اسماعیل، شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی، یہ بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے جرات کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں بہت اس مضمون کو شارٹ کرتا ہوں اور بتلاتا ہوں کہ یہ تو اولیاء اللہ تھے، صحابی تھے، داڑھی منڈا نوجوان، شیخ وقت نہیں، شیخ طریقت نہیں، امام نہیں، مقتدا نہیں، مفتی نہیں، شیخ الاسلام نہیں، داڑھی منڈا نوجوان ہے، اور اس کو چار دن صرف عطا اللہ شاہ بخاری کی رفاقت نصیب ہوئی، جسے دنیا شورش کشمیری کے نام سے جانتی۔ برف کے بلاکوں پہ لٹایا گیا، منہ کے ساتھ گندگی باندھ کر جیل میں رکھا گیا، الٹا لٹکا کے مارا جاتا رہا، لیکن ایک اس داڑھی منڈے نوجوان جس کی تربیت عطا اللہ شاہ بخاری نے کی تھی، اس نے بھی اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی، یہ تاریخ گواہ۔ بڑی شخصیات تو درکنار، جس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ حق پہ قائم رہنے سے عزت ملتی ہے، حق پہ قائم رہنے سے خالق کی رضا ملتی ہے، حق پہ قائم رہنے سے دوزخ سے نجات ملتی ہے، حق پہ قائم رہنے سے جنت کا داخلہ ملتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے لیکن اپنے موقف میں تبدیلی تغیر نہیں لاتا ہے، وہ قطن اپنے پروگرام کو بدلنے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے، چلے جائے اس پہ کتنے ہی ظلم ڈھا دیے جائے، کتنا ہی اسے برباد کر دیا جائے۔ میں کہاں تک ان واقعات کو لے چلوں، بتلانا صرف یہ چاہتا ہوں، یہ ساری لمبی تمہید میں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے۔ اب اسی آیت کو باقی تمام ماحول سے کاٹ کر نکال کر کربلا لائیے، تاکہ مضمون سے ان میں اترے۔ ایک ہے شہادت حسین کا وہ رنگ، بابا مر گئے، بابا مٹ گئے، ایک ہے وہ رنگ کہ خواتین سر کے بال کھول رہی تھی، ایک ہے وہ رنگ حسین کی شہادت کا کہ مکانے تھی، بین تھے واویڑا تھا سینہ کو بھی تھی، کپڑے پھاڑے جا رہے تھے، ایک وہ رنگ ہے اور ایک یہ رنگ ہے جسے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگی کہ آپ حسین کو صابر مانتے ہیں یا بے صبر، بلند آواز سے اور اونچی آواز سے، جو شخص حسین کو بے صبر مانتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کر دے، کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی مسلمان یہ لفظ زبان سے نکال سکتا ہے کہ حسین میں صبر نہیں تھا؟ اگر صبر ہے تو قرآنی آیت آپ کے سامنے، اس کی روشنی میں کربلا کے واقعات سامنے رکھ لیجئے، آواز آئی کیا مانا راوی بکتا ہے، کیا مانا راوی بھونکتا ہے، کیا مطلب ہم حسین کو صابر مانتے ہوئے رضی اللہ عنہ قرآن کی اس روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، ظلم ہوا حسین نے کیا کیے، بربریت ہوئی حسین نے کیا کیے، بچے کٹے حسین نے کیا کیے، خاندان ویران ہوا، خواتین خاندان نبوت نے مستورات نے کیا کیے، ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، خالق کا اعلان ہے میں تمہیں آزماؤں گا، ہر ایک کو درجہ بدرجہ آزمایا گیا ہے، اب بھی آزمایا جاتا ہے، آئندہ بھی آزمایا جائے گا، اس آیت کی روشنی میں حسین کو 61 ہجری میں آزمایا گیا ہے، کربلا کی وادیوں میں آزمایا گیا ہے، ہم اسی کی روشنی میں سمجھیں گے، حسین اگر صابر ہے پھر کپڑے نہیں پھاڑے گئے ہیں، حسین اگر صابر ہے پھر بال نہیں کھلے ہیں، حسین اگر صابر ہے پھر واویلا نہیں ہوا ہے، حسین اگر صابر ہے پھر گریبان چاک نہیں ہوا ہے، حسین اگر صابر ہے مکان نہیں نکلی ہے، حسین اگر صابر ہے بین نہیں ہوئے، پھر بین کی داستان، مکان کی داستان، بال کھلنے کی داستان، خاک سر میں ڈالنے کی داستان، افواہات ہیں، بکواسات ہیں، دجل ہے، فریب ہے، اس کا حسین کی سیرت سے، کیریئر کردار سے، حسینی دینت سے، حسینی جرات بہادری، حسینی خون سے اس پوری داستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دکھ تکلیف تو اس بات پہ اور لوگوں کو چھوڑی کسی کا نظریہ کچھ ہو، مجھے آج سرے دست دست اس کو زیر بحث نہیں لانا ہے، میں تو یہ پوچھنا اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ذمہ دار ادارہ ذرائع ابلاغ میں سے ون نمبر ذریعہ ابلاغ ریڈیو پاکستان ہے، جس سے نکلنے والی آواز بین الاقوامی دنیا میں سنی جاتی ہے، اس سے نکلنے والی آواز مسلم بھی سنتا ہے، غیر مسلم بھی سنتا ہے، اپنے بھی سنتے ہیں، بیگانے بھی سنتے ہیں، تو اس ذریعہ ابلاغ سے جب غلط، بے بنیاد، کچی بات یا افواہات و بکواسات بیان کی جائیں گی تو آپ بتلائیں کہ کیا اہل سنت سواد اعظم ہونے کے باوجود اس ادارے کی یہ تباہی و بربادی برداشت کریں گے؟ اونچی اور بلند آواز سے توجہ کیجئے، اسی گزشتہ 10 محرم کو میں نے خبریں سننے کی غرض سے جب ریڈیو سننا شروع کیا تو اس پہ بیان جاری تھا کہ 10 محرم کو کیا ہوا، کیسے حالات آئے. میں نے بھی اس جستجو میں کہ شاید اتنے ذمہ دار ادارے سے کوئی تحقیقی بات کی جائے، کوئی ہماری معلومات میں اضافہ ہو. میں نے بھی چند منٹ اس کو سننا گوارا کر لیا. اس پہ بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ 10 محرم کو حسین شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. شہادت کے بعد یزیدی افواج ان لاشوں پر گھوڑے دوڑانا چاہتی ہیں. جب گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے اور دوڑنا ہی چاہتے ہیں تو فوج سے، یزیدی افواج سے ایک دستہ برآمد ہوا، فوجی دستہ. اس نے کہا یہ ہر ہے، اگرچہ ہمیں چھوڑ گیا لیکن ایک وقت تک ہمارا سربراہ رہا ہے، ہمارا سردار رہا ہے، ہماری فوج کی کمان کی ہے. جو ہوا ہو گیا، اب ہم گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے، ہم اپنے سردار کی لاش کو تحفظ دیں گے. ہر کی لاش اٹھا لی گئی اور یزیدی فوجیں اٹھا کے لے گئی اور گھوڑا نہیں دوڑنے دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھوڑے دوڑنے کا وقت اور قریب آ گئے تو غازی عباس کی لاش پڑی. یزیدی فوج کے ایک دستہ نکلتا ہے، کہتا ہے ہمارا دوترا ہے، ہم نہیں گھوڑے دوڑنے دیں گے. وہ ٹھیک ہے، حسین کے حامی تھے، ہمارے مقابلہ آئے لڑے، لیکن ہم یہ ذلت گوارا نہیں کریں گے، خبردار اگر گھوڑے دوڑے. غازی عباس کی لاش اٹھانا چاہیے، اٹھتی نہیں. بڑا زور لگایا یزیدی فوجوں نے، نہیں اٹھی. جب نہیں اٹھی تو حسین کی لاش سے آواز آئی، غازی اٹھ جا، نان کے آئے نہیں. توجہ رہے ذرا، غازی اٹھ جا، نان کے آئے نہیں، تیرے وارث مل گئے، میرا وارث کوئی نہیں، تو دے اپنی لاش بچاون، گھوڑے دوڑن تو محفوظ ہو جا. غازی کی لاش بھی اٹھ گئی. اب تنہا کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں پڑے، ان کا مبارک جسد پڑا ہے، ان کی مبارک لاش پڑی ہے، گھوڑے اس پہ دوڑنا چاہتے ہیں. تو بیبیاں خواتین خیموں سے نکل آئیں اور بیبی سر پہ بازو رکھ کر حال حال کرتی ہے اور آواز دیتی ہے جنگل کے شیر کو، حسین لا وارث رہ گیا، غازی دے وارث آ گئے، اور دے وارث آ گئے، حسین لا وارثا، شیر تو آ، تو بچا، تیرے بغیر حسین کی لاش نہیں بچ سکتی ہے. بی بی آواز دیتی ہے، شور کرتی ہیں، واویلا ہے، بہن ہے، حال حال ہے. یزیدی افواج نے گھوڑے چھوڑ دیے، حسین کی لاش پہ دوڑ گئے ہیں. جب لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، لاش کی بے حرمتی ہو چکی تو شیر بھی پہنچ گیا اور بی بی سے کہتے میں تو 7ویں محرم سے انتظار میں تھا، آپ نے دیر سے آواز دی ہے. توجہ رہے مسلمان بھائیو، توجہ رہے، یہ کیسا شیر ہے جو حسین کو کربلا میں مشکلات میں دیکھتا ہے اور اس میں طاقت ہے کہ یزیدی فوج کے پاؤں پکڑ لے تو 7ویں محرم سے یہ جگ کیوں مارتا ہے. اس نے آ کر یزیدی فوجوں کے قدم روک کے حسین کو سرے سے کیوں نہیں بچا لیا ہے، یہ کیوں انتظار میں رہا، اس نے بر وقت آ کر مدد کیوں نہیں کر دی ہے. اور یہ تو خیر پھر بھی معمولی بات ہے، سنی بھائیو، سنی مسلمانو، یہ کسی فرقے کی طرف سے بیان ہوتا شاید میں اتنا نہ کرتا، لیکن یہ تو پاکستان کے اس مشترکہ ادارے کی آواز ہے جو پوری دنیا میں آواز پہنچاتا ہے. اس پہ یہ افواج، یہ بکواسات، مشکل وقت ہو، خاندان نبوت ہو، پیغمبر کی نواسی ہوں، نبی کے نواسے کی بہن ہو، زینب طیبہ ہوں، سکینہ ہوں، اور وہ بجائے اس مشکل وقت کے رب العالمین کو آواز دینے کے جنگل کے درندے کو پکارے، تمہارا ایمان، عقیدہ، دین، مذہب اور تمہاری فطرت کیا اس بکواس کو لمحہ بھر کے لیے بھی تسلیم کر سکتی ہے؟ اسی آواز سے اور بلند آواز سے مشکل وقت میں مومن رب کو پکارتا ہے، مشکل وقت میں مومن خدا کو آواز دیتا ہے، یہ کیسی بکواس ہے جس میں پیغمبر کی نواسیوں کو درندوں کو آواز دیتا ہوا دکھایا گیا ہے؟ یہ نبی کے خاندان کی ہتک ہے، تنقید ہے، توہین ہے۔ میں احتجاج کرتا ہوں کہ آئندہ ریڈیو پاکستان پر ان بکواسات کے بیان کی اجازت مت دی جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان مشترک ادارہ ہے، اسے وہ بات کہنی چاہیے جو نزاع ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ریڈیو پاکستان مشترک ادارہ ہے، اسے وہ بیان کرنا چاہیے جو اختلافی نہ ہو، اور چلو اختلافی اور نزاعی بات کو چھوڑیے، کیا ریڈیو پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسی بکواس آپ نشر کرے جس سے خاندان نبوت کی ہتک ہوتی ہو، جس سے ان کی توہین ہو جائے؟ نبی کی نواسی ہیں، خاندان نبوت، حسین کا گھرانہ، یہ جنگل کے درندوں کو آواز دیتا پھر رہا ہے، انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، یہ کسی کا ایمان مان سکتا ہے؟ عقیدہ، قرآن و سنت اس بکواس کو تسلیم کر سکتے نہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ریڈیو سے یہ افواہات اور یہ مقلدات بیان کون کرتے ہیں، کون کراتا ہے، رکتی کیوں نہیں ہے؟ میں ہزار چیخوں ممبر اور محراب پر، شاید جب آپ نہ مانی جائے، جب تک کہ آپ سیاسی قوت حاصل کر کے حکومت پہ قابض نہیں ہو جاتی ہی، ریڈیو جیسے ادارے پر آپ قبضہ نہیں کر لیتی ہی، اس وقت تک اس ادارے سے کفر بھی بیان ہوگا، مغلظات بھی بیان ہوگی، آپ چیختے اور چلاتے رہیں گے، لیکن یہ بکواسات شاید بند نہ ہو سکے۔ آپ سیاست کو شجر ممنوع سمجھ کر مت دور ہٹیے، ان بکواسات پر قابو پانے کے لیے آپ کو اس میدان میں آنا ہوگا۔ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے، اور اسی آواز سے، یہ آواز بلند ہو یا نہ ہو، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ ہم مسجد میں کہیں کیوں ہوتا ہے، ایک ہے کہ اسمبلی میں کہیں کہ کیوں ہوتا ہے، فرق ہے دونوں میں یا نہیں ہے؟ جی آپ فرق محسوس کرتے ہیں؟ جو فرق محسوس کرتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ سامعین گرامی قدر، گزارشات کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں حسین کی شہادت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوب نقص بن المبال ولانف سے وسمرات و بشر صابرین السینا اذا اصابت مصیبہ کی حیثیت اور آیت میں دیکھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین جری تھے، حسین بہادر تھے، حسین دلیر تھے، حسین کی یلغار، جرت، پامردی، قوت، صداقت، دیانت، عفت نے صبائیت کے مضبوط دلوں میں ہمیشہ کے لیے حق و صداقت کے کیل گاڑ دیے، صبائیت کے نظریے تکیہ پر ہمیشہ کے لیے لات مار دیے۔ حسینیت جرأت کا نام ہے، حسینیت بہادری کا نام ہے، حسینیت صبر استقلال کا نام ہے، حسینیت صداقت کا نام ہے، حسینیت غیرت کا نام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی پہ کرے۔